السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن احمد نادر نادری نے طالبان سے بات چیت کے لیے افغان سیاستدانوں کے وفد کی دوحہ آمد کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ افغان سیاستدانوں کا وفد جمعے کے روز روانہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ سیاستدان طالبان کے ساتھ بات چیت میں افغان اسلامک ریپبلک کی ٹیم کے ساتھ شریک ہوں گے اور یوں سیاستدانوں کا وفد طالبان کے اس مطالبے کو پورا کر دے گا کہ افغانستان کی حکومتی ٹیم کے ساتھ کچھ سیاستدان بھی طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بات چیت میں شامل ہوں. انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ افغان سیاستدانوں کا وفد عبوری حکومت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرے گا. افغان صدر اشرف غنی دو روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جمعرات کی صبح تاشقند پہنچ گئے ہیں، جس کا اہتمام ازبکستان کی حکومت نے کیا ہے. نائب صدارتی ترجمان لطیف محمود نے کہا کہ صدر غنی سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں روابط کے حوالے سے افغانستان کے کردار کے بارے میں بات کریں گے. منتظمین کے کہنے کے مطابق صدر اشرف غنی کے ساتھ چار وسط ایشیائی مملکتوں کے رہنماؤں کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو بھی کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے. لطیف محمود نے بتایا کہ صدر غنی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے نائب سربراہ کی قیادت میں ایک امریکی وفد سے ملاقات کریں گے اور ان کے مطابق سفیر خلیل زاد اس وفد کا حصہ ہوں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور ان کے بقول ہم افغانستان میں ایک سیاسی تصفیہ کی توقع کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں امن قائم ہو، تاکہ افغانستان کے راستے سے پاکستان اور ازبکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کی راہ ہموار ہو سکے. وزیراعظم عمران خان نے یہ بات جمعرات کو تاشقند میں پاکستان ازبکستان تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ازبکستان کے صدر شوکت میرزایوف کی دعوت پر دو روزہ دورے پر جمعرات کو تاشقند پہنچے تھے. افغانستان میں قیام امن اور استحکام کے حوالے سے پاکستان نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور انہیں ایک اعلی سطحی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے متصل سرحد کو طالبان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے، لیکن طالبان نے افغان حکام کے اس دعوے کی تردید کی ہے. طالبان کے جنگجوؤں نے بدھ کو پاکستان کی چمن سرحد سے متصل اسپن بولدک کے علاقے کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا. خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام نے جمعرات کو بتایا کہ افغان فورسز نے اسپن بولدک ضلع کے بازار، کسٹم آفس اور دیگر حکومتی تنصیبات طالبان کے قبضے سے چھڑا لی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے کلیئرنگ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم علاقے میں خطرہ بھی موجود ہے. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگجو اب بھی سرحدی علاقے میں موجود ہیں اور سرحدی علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے. صدر بائیڈن کی ہدایت پر امریکہ ان ہزاروں افغان باشندوں اور ان کے اہل خانہ کی نقل مکانی کے لیے امدادی پروازیں شروع کر رہا ہے، جنہوں نے افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مشن کی مدد کی اور جنہیں طالبان کی جارحانہ کاروائیوں کے دوران اپنی جان کو خطرہ لاحق ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ داسو میں پیش آنے والے واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کی کاروائی نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا. پاکستان اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گا اور تمام تفصیلات سے چینی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا. چینی حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد حملہ ہے تو اس کے ذمہ داران کو فوری گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے. چینی وزارت خارجہ نے دوشنبے میں پاکستانی وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا، جس کے مطابق وانگ جی نے کہا کہ چینی عوام پاکستان میں بڑی تعداد میں چینی اہلکاروں کی ہلاکت پر تشویش میں مبتلا ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے گی. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور ان کے بقول ہم افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کی توقع کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں امن قائم ہو تاکہ افغانستان کے راستے سے پاکستان اور ازبکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کی راہ ہموار ہو سکے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات جمعرات کے روز تاشکند میں پاکستان ازبکستان تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف کی دعوت پر دو روزہ دورے پر جمعرات کے روز تاشکند پہنچے. اس دورے کے دوران ایک اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد بھی وزیر اعظم خان کے ہمراہ ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے کے دوران پاکستان اور ازبک قیادت کے درمیان ہونے والی بات چیت میں بین الاقوامی اور دو طرفہ امور بھی زیر بحث آئیں گے. تاشکند میں قیام کے دوران وزیر اعظم خان ازبکستان کی میزبانی میں جمعے کے روز ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا محور علاقائی رابطوں کے امکانات اور چیلنجز ہیں. اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے علاوہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور کئی دیگر ممالک کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہوں گے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. کچھ دیر کے بعد پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ داسو واقعے میں بارود کے شواہد ملے ہیں اور دہشت گردی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ کو کہا ہے کہ داسو میں پیش آنے والے واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا. پاکستان اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گا اور تمام تفصیلات سے چینی حکومت کو آگاہ کر دیا جائے گا. عاصم علی رانا تفصیل بیان کرتے ہیں.
داسو میں چینی انجینئرز کی بس کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کے حوالے سے اب تک مصدقہ طور پر نہیں بتایا جا سکا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا یا محض ایک حادثہ تھا. اس واقعے کے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا ٹویٹر پر ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ داسو واقعے کی تحقیقات کے دوران جے وقوع سے بارود کے شواہد ملے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور چینی حکام کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. ہم مل کر دہشت گردی کے خطرے کا سامنا کریں گے. دوسری جانب چینی وزارت خارجہ نے شاہ محمود قریشی اور چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی ملاقات پر ایک بیان جاری کیا جس میں شاہ محمود نے اس واقعے کو حادثہ قرار دے کر مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے. چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا کہنا تھا کہ اگر یہ دہشت گردی ہے تو ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. گزشتہ روز چینی حکام کی طرف سے شک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ منظم دہشت گردی کا واقعہ ہے. گزشتہ روز اپر کوہستان میں چین کے انجینئرز کو لے جانے والی بس میں دھماکے کے نتیجے میں 9 چینی انجینئرز اور فرنٹیئر کور کے 2 اہلکاروں سمیت 13 افراد ہلاک اور لگ بھگ 27 زخمی ہو گئے تھے. حکام کے مطابق داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام کرنے والے 40 سے زیادہ ملازمین بس میں سوار تھے جو بیس کیمپ سے پروجیکٹ کی جانب جا رہے تھے. حادثے کے بعد سیکیورٹی حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں. واقعے میں شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور اسی پس منظر میں آپ کو پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنواتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع اپر کوہستان میں بدھ کے روز ہونے والے سانحے کے بعد جمعرات کے روز دوسرے دن بھی حالات کشیدہ رہے اور اہم بین الاقوامی شاہراہ کراکرم پر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا. علاقے میں بدھ کی صبح سے کرفیو جیسی صورتحال نافذ ہے اور جمعرات کے صبح مختصر وقفے کے لیے شاہراہ کراکرم پر آمد و رفت کا سلسلہ ایک شب روز کے بعد بحال کیا گیا. جمعرات کے روز اسلام آباد میں تعینات چینی سفیر نے بھی علاقے کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا. اس واقعے کے بارے میں ابھی تک متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے.
خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی علاقے اپر کوہستان کے سرحدی علاقے میں بدھ کے روز پیش آنے والے واقعے کے دوسرے روز جمعرات کو بھی حالات کشیدہ رہے. علاقے کی اہم شاہراہ کراکرم پر اپر کوہستان اور گلگت کو ملانے والے برسین کیمپ کی دونوں جانب سیکورٹی فورسز کی دستی تعینات ہے اور علاقے میں کرفیو جیسی صورتحال نافذ ہے. اپر کوہستان سے تعلق رکھنے والے صحافی سجمل خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا.
دیکھیے سر، صورتحال میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ جناب جب تک اس کی انکوائری جب تک اس کے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو تاثر عام لوگوں میں ہے وہی تاثر ہمارے آفیشلز نے دی ہے. کل شام کے وقت فورنسک ٹیمیں آئے گی, وہ گئی ہے تقریباً رات 12 بجے تک وہ اسپاٹ پہ تھی, وہاں سے شواہد اکٹھے کر رہے تھے, اس کے بعد وہ ٹیمیں چلی گئی ہیں. صبح کے وقت مسافروں کے لیے سڑک آزاد کر دی گئی تھی, اسپاٹ کی طرف کسی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے. ابتدائی رپورٹ ابھی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی پیش کی گئی ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے, اس کی انکوائری جاری ہے, تفتیش ہو رہی ہے. ابھی تک جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی تعداد بھی 13 بتائی گئی ہے, 27 سے لے کر 35 تک بتایا جا رہا ہے زخمی ہے.
سجمل خان نے کہا کہ پاکستان میں تعینات چینی سفیر نونگ رانگ نے دیگر چینی سفارتکاروں سمیت کوہستان کا دورہ کیا, جہاں پر انہوں نے جے وکو پر حالات کا جائزہ لینے کے علاوہ مقامی انتظامی اور سیکورٹی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی.
چینی سفیر بھی آیا ہوا ہے, اس کے لیے بھی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. غیر متعلقہ اشخاص کا اسپاٹ پہ تو بالکل داخلہ ممنوع ہے, البتہ کوہستان کے حدود میں بھی بڑی سختی کی گئی ہے جہاں سے انٹری پوائنٹ ہے کوہستان کا, چونکہ ایک ہی راستہ ہے انٹری کا, واحد راستہ ہے شاہراہ کاراکرم, وہاں پر بڑی نفری تعینات ہے, وہاں سے غیر متعلقہ افراد کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے.
بدھ کے روز پیش آنے والے سانحے کی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے خیبر پختونخوا کی قدرتی آفات اور حادثات سے نمٹنے کے ادارے ریسکیو 1122 کے اہلکار محمد حمزہ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
سر ہم جب ادھر پہنچے ہیں تو ادھر چائنا والوں کی آلریڈی ان کے پاس ایمبولینس کافی تھی, تو ہماری ایمبولینس بھی ادھر گئی ہے, موقع پر گئے ہیں, جو ہم سے ہو سکے ہم نے شفٹنگ وغیرہ کی ہے, اور میکسیمم شفٹنگ وہ آر ایچ سی میں کر چکے تھے اپنی ایمبولینس پر. پھر ادھر آر ایچ سی میں جب آئے ادھر سے ہم نے جو ہے ریسکیو ایمبولینس باقی ڈسٹرکٹ سے بھی منگائی ہیں, ہماری بھی ہوئی ہیں اس کا کافی انگیج ہوئی ہیں, اور یہاں سے آر ایچ سی سے ایس سی سینٹر جو مریض تھے انہیں ایس سی سینٹر شفٹ کیے, وہاں سے آرمی والوں کے ہیلی کاپٹر آئے, انہوں نے گلگت شہر سی ایم میں شفٹ کیے, یا اسلام آباد کچھ شفٹ کیے.
صحافی سجمل خان کے مطابق ضلع ڈپٹی کمشنر اور پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی ابھی تک تحقیقات کی جا رہی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
افغانستان میں قیام امن اور استحکام کے حوالے سے پاکستان نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور انہیں ایک اعلی سطحی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال بہت تشویشناک ہے اور دوحہ اور اسلام آباد جیسی کانفرنسز کے ذریعے فری کینڈ کے درمیان اعتماد سازی میں اضافہ ہوگا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش ہیں.
وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ مجوزہ کانفرنس میں حامد کرزئی سمیت اعلی افغان قیادت کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے, جس میں افغانستان کے پاکستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد عمر داؤد زئی, ڈاکٹر حضرت عمر ذخیل وال, صلاح الدین ربانی, حاجی محقق, گلبدین حکمت یار اور احمد ولی مسعود کی شرکت متوقع ہے. یاد رہے کہ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں تشدد کی کاروائیاں عروج پر ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً 200 اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, تاہم افغان حکومت اس کی تردید کرتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملک کے پیش نظر پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان تصفیہ کرائے جائے تاکہ مزید خونریزی سے افغان عوام کو بچایا جا سکے. اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ڈائریکٹر امینہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کے اچانک چلے جانے کے فیصلے نے خطے کے تمام ممالک کو تشویش میں ڈال دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک نے طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی شروع کر دی ہے تاکہ افغان اپنے آپس کے مسائل کو احسن طریقے سے ڈسکس کر سکیں.
جب تک دونوں پرنسپل سٹیک ہولڈرز دیٹ از دی طالبان اینڈ دی افغان گورنمنٹ اگر یہ دونوں اف دے ناٹ ولنگ ٹو کمپرومائز آن دیئر پرنسپل ڈیمانڈز تو بات تو آگے جا نہیں سکتی. اب دیکھیے اس میں بہت ضروری ہے کہ یو نو کابل گورنمنٹ ہیز ٹو شو فلیکسیبلٹی, سیم طالبان ہیز ٹو شو فلیکسیبلٹی.
سینئر تجزیہ نگار اور افغان امور کے ماہر نجیب اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں لڑائی شدت سے جاری ہے, تاہم طالبان ابھی تک کسی بھی جگہ پر اپنا مستقل کنٹرول قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لڑائی سے عام عوام سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں.
عام عوام پہ اقتصادی یا معاشی چیپرے آیا ہے, غربت زیادہ ہوا ہے, نرخیں یا قیمتیں عروج پہ پہنچی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, اور سائیکالوجیکلی بھی نفسیاتی طور پہ بھی لوگوں پہ کافی بڑا برا اثر ہوا.
نجیب اللہ آزاد کا مزید کہنا تھا کہ چاہے دوحا ہو یا اسلام آباد, اس قسم کی کانفرنسز سے اعتماد سازی میں اضافہ ہوتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جنگ کو جنگ کے ذریعے مات نہیں دی جا سکتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان بھی امن اور بات چیت کے خواہاں ہیں, تاہم موجودہ خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے جنگی کارروائیوں میں تیزی لائی ہوئی ہے تاکہ اگلے دو ماہ میں اپنی پیش قدمی کو مذاکرات کی میز پر کش کرا سکیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن احمد نادر نادری نے طالبان سے بات چیت کے لیے افغان سیاستدانوں کے وفد کی دوحا آمد کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ افغان سیاستدانوں کا وفد جمعے کے روز روانہ ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ حتمی تبادلہ خیالات جاری ہے کہ وفد جلدی روانہ ہو, یعنی ایک دو روز میں, جس کے بعد سرکاری طور پر وفد کے دورے کا اعلان کیا جائے. انہوں نے کہا کہ سیاستدان طالبان کے ساتھ بات چیت میں افغانستان کی ٹیم کے ساتھ شریک ہوں گے اور یوں سیاستدانوں کا وفد طالبان کے اس مطالبے کو پورا کر دے گا کہ افغانستان کی حکومتی ٹیم کے ساتھ کچھ سیاستدان بھی طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بات چیت میں شامل ہوں. انہوں نے کہا کہ طالبان تصادم کو پر امن طور سے ختم کرنے کی نیت سے کبھی بھی سنجیدہ مذاکرات میں شریک نہیں رہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ افغان سیاستدانوں کا وفد عبوری حکومت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرے گا یا نہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان نے اپنے 7,000 قیدیوں کی رہائی اور اقوام متحدہ کی ایمبارگو لسٹ سے طالبان لیڈروں کے نام نکالنے کے عوض 3 ماہ کی جنگ بندی کی پیشکش کی تھی. اسی دوران حاجی محمد محقق نے ایک سمپوزیم میں تقریر کرتے ہوئے, جو افغانستان میں امن کے موضوع پر تھا, کہا کہ یا تو افغانستان میں امن قائم ہوگا یا پھر ایسی جنگ ہوگی جیسی اب تک نہیں ہوئی. افغان صدر اشرف غنی 2 روزہ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی سمٹ میں شرکت کے لیے آج جمعرات کی صبح تاشکند پہنچے, جس کا اہتمام ازبکستان کی حکومت نے کیا. نائب صدارتی ترجمان لطیف محمود نے کہا کہ صدر غنی سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے افغانستان کے رول کے بارے میں بات کریں گے. کانفرنس کے 3 بنیادی نکات ہیں, معیشت, سیکیورٹی اور ثقافت. منتظمین کے کہنے کے مطابق صدر اشرف غنی کے ساتھ 4 وسطی ایشیائی مملکتوں کے رہنماؤں کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو بھی کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے. لطیف محمود نے بتایا کہ صدر غنی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے نائب سربراہ کی قیادت میں ایک امریکی وفد سے ملاقات کریں گے اور ان کے مطابق سفیر خلیل زاد اس وفد کا حصہ ہوں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہ ہے اور ان کے بقول ہم افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کی توقع کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں امن قائم ہو, تاکہ افغانستان کے راستے سے پاکستان اور ازبکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کی راہ ہموار ہو سکے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات جمعرات کے روز تاشکند میں پاکستان ازبکستان تجارتی فورم سے بات کرتے ہوئے کہی. پاکستان کے وزیر اعظم ازبکستان کے صدر کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر جمعرات کے روز تاشکند پہنچے ہیں. اس دورے کے دوران ایک اعلی سطح کا سرکاری وفد بھی وزیر اعظم خان کے ہمراہ ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. اسی کانفرنس کے بارے میں تفصیل بیان کر رہے ہیں, جس میں وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور کئی دیگر ملکوں کے اعلی عہدیدار بھی شامل ہیں. رپورٹ پیش خدمت ہے.
وزیر اعظم عمران خان نے تاشکند میں ازبکستان پاکستان تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ازبکستان افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبہ دونوں ملکوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. ان کے بقول اس منصوبے کے ذریعے ازبکستان پاکستان کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر علاقوں سے بھی منسلک ہو سکتا ہے. وزیر اعظم خان نے کہا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں نہایت پر امید ہیں, جس کے ذریعے پاکستان کو ازبکستان اور دیگر وسط ایشیائی ریاستوں تک تجارتی رسائی حاصل ہو سکتی ہے. وزیر اعظم خان کے بقول اس منصوبے کی تکمیل کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے اور پاکستان افغانستان میں ایک سیاسی تصفیہ چاہتا ہے, تاکہ افغانستان کے راستے پاکستان اور ازبکستان ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو سکیں, جو دونوں ملکوں کے یکساں مفاد میں ہوگا. ازبکستان کے دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان تاشکند میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے, جس کا محور علاقائی رابطوں کے امکانات اور چیلنجز ہیں. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب خطے کے ایک اہم ملک افغانستان کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. ایک طرف غیر ملکی فورسز کا انخلا جاری ہے, جبکہ دوسری جانب قطر کی دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ تاشکند میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر شرکا کی توجہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بھی مرکوز ہوگی، جہاں خیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال مزید خراب ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اقتصادی امور کے ماہرین اور خطے کے ممالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگرچہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت اور رابطوں کے وسیع امکانات موجود ہیں، لیکن اقتصادی امور کے تجزیہ کار فروز سلیم کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کی راہ میں کئی چیلنج حائل ہیں۔
انٹرنیشنل ریلیشنز میں، فارن پالیسی میں اس قسم کی کانفرنس چلتی رہتی ہیں، ملک اکٹھے ہو کے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ چیلنجز فار آؤٹ ویئر دین ابھی کنیکٹیوٹی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دور کی بات ہے۔
تجزیہ کار فاروق سلیم کا مزید کہنا ہے، ان کے بقول جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا اس وقت تک تجارتی رابطوں کا حقیقت بننا ان کے بقول شاید ممکن نہ ہو۔
دیکھیے، سب ممالک یہی کہتے ہیں افغانستان کے جو نیبرز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ آ جائے، کوئی پاور شیئرنگ ہو جائے، لیکن اگین مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اس وقت جو ہے وہ پاور شیئرنگ کا کسی قسم کی کرنے کو تیار ہوں گے۔
جمعے کو تاشکند میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے علاوہ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور کئی دیگر ممالک کے اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے متصل سرحد کو طالبان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے، لیکن طالبان نے افغان حکام کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ طالبان کے جنگجوؤں نے بدھ کے روز پاکستان کی چمن سرحد سے متصل سپن بولڈے کے علاقے کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے وہاں اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام نے جمعرات کو بتایا کہ افغان فورسز نے سپن بولڈے ضلع کے بازار، کسٹم آفس اور دیگر حکومتی تنصیبات طالبان کے قبضے سے چھڑا لی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے کلیئرنگ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم علاقے میں خطرہ اب بھی موجود ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگجو اب بھی سرحدی علاقے میں موجود ہیں اور سرحدی علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت سرحدی علاقے کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے اور اس طرح کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ بدھ کے روز سرحد پر پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے بعد پاکستان نے چمن بارڈر کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا۔ امریکی عہدیدار رجائیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ افغان سیکیورٹی فورسز باغی طالبان فورسز کو ملک بھر میں پیش قدمی سے روکنے کے اہل ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندازے اعداد و شمار سے زیادہ امید کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہوں۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی جانب سے، جو کہ حکومت کا ایک نگران ادارہ ہے، بدھ کے روز جاری کی گئی ایک رپورٹ لیسن لرن میں خبردار کیا گیا ہے کہ 20 سال کی جد و جہد اور 88 ارب ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد امریکی فوج کے پاس بس چند ہی ایسے قابل بھروسہ اشاریے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے طور پر اگر کارروائی کی ضرورت پڑی تو افغان سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کیسی رہے گی۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب بدستور مشکل ہے کہ امریکی افواج کی جنگ میں براہ راست مدد کے بغیر افغان سیکیورٹی فورسز دشمن کے خلاف کس کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کی اہلیت کو جانچنے کے لیے جو نظام وضع کیا گیا ہے اسے غیر مربوط کہہ کر اس پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ افغان نیشنل ڈیفینس فورسز یا ANDSF کی کارروائی کرنے کی اہلیت جانچنے کے نظام میں تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں، جس کے سبب یہ سوالات بدستور باقی رہتے ہیں کہ کیا یہ اعداد و شمار واقعی کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں کرنے کے لیے تیاری کی حالت کا اندازہ لگانے کی کوششیں ایک پیچیدہ ماحول کی وجہ سے محدود رہی ہیں۔ اس بات کو جانچنے کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیں کہ ایسے میں، جبکہ امریکی اور اتحادی افواج واپس نکل رہی ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے افغان فورسز کی اہلیت کیسی ہے۔ واشنگٹن میں قائم فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز لانگ وار جنرل کے اعداد شمار کے مطابق صورتحال کو اس بات سے بھی جانچا جا سکتا ہے کہ مئی کے اوائل سے اب تک طالبان نے ان سے کوئی 2 گنے اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے جتنے پہلے ان کے زیر قبضہ تھے، یعنی اب ان کے زیر قبضہ اضلاع کی تعداد 73 سے بڑھ کر 204 ہو گئی ہے۔ और ऐसा लगता है कि तालिबान हर रोज ही नई फतवाहात के दावे करते हैं और तालिबान अहदेदार शुमाल में स्पिन बुल्दक, जनूब में कंधार और वस्त में बामियान के सिखान जैसे इलाकों में मनाए जाने वाले जश्न के वीडियोस ट्विटर पर पोस्ट करते रहते हैं। उधर अफगान दिफाई अहदेदार भी सोशल मीडिया पर जवाबी इकदाम करते हुए अपनी फतह के बारे में इत्तला देते रहते हैं। दरियासना पेंटागन के अहदेदार बदस्तूर 3 लाख से ज्यादा अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपनी हिमायत जारी रखे हुए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने बुध के रोज रिपोर्टों को बताया कि उन्हें कई एतबार से बरतरी हासिल है। तमाम इस बारे में उन्होंने कुछ न बताया कि जंग में इस वक्त अफगान सिक्योरिटी फोर्स की कारकर्दगी कैसी है। कर्बी ने कहा कि जमीन पर और फजा में उनके पास तालिबान से बेहतर सलाहियतें मौजूद हैं और उन्हें यकीनन अमेरिका की माली और दूसरी अकसाम की मदद मिलती रहेगी। ख्याल रहे कि साल के अवाल में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल जॉन सोबको ने खबरदार किया था कि जब हजारों अमरीकी और गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आ जाएंगे तो अफगान एयरफोर्स चंद माह से ज्यादा अपने तैयारी सही हालत में नहीं रख सकेगी। और इस हफ्ते पेंटागन ने कहा है कि फिलहाल कई सौ कॉन्ट्रैक्टर्स वहां रहेंगे। हर चंद के आइंदा माह के अख्तिताम पर जब अमेरिका का इनखला मुकम्मल होगा तो तवक्को की जा रही है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी वहां से वापस आ जाएंगे। हमारे अब्बास जाफरी, उर्दू POA न्यूज, वाशिंगटन।
अमेरिका के एक साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जिनके दौर में अफगानिस्तान में तालिबान और मुल्ला उमर की हुकूमत के खिलाफ 20 वर्ष कबल लश्कर कशी की गई, डॉयचे वेले को दिए गए इंटरव्यू में अफगानिस्तान से अमरीकी और मगरबी मुल्कों के अफवाज के इनखला के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया है कि इसके नतीजे में अफगान खवातीन और बच्चियां मुमकिन तौर पर फिर से नाकाबले बयान बर्बरियत की जानिब धकेली जाएंगी। डॉयचे वेले को दिया गया ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब एंगला मर्केल बहैसियत जर्मन चांसलर अमरीका का आखिरी दौरा करने वाली हैं। बुश ने कहा कि मर्केल ने अफगानिस्तान में फौज की तैनाती की हिमायत की थी, चूंकि बकौल उनके उन्हें बखूबी इल्म था कि इसके नतीजे में अफगानिस्तान में बच्चियों और ख्वातीन को तरक्की करने और बाइख्तियार बनने का मौका मुयस्सर आएगा। बुश ने कहा कि यह अमर नाकाबिल यकीन है कि तालिबान के दौर में माशरे में रवा रखे जाने वाले मजालिम किस तरह खत्म हुए, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस और खौफ है कि अफगान ख्वातीन और बच्चियों पर फिर से नाकाबिल बयान मजालिम ढाए जा सकते हैं। दूसरी जानब 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमरीका का फौजी मिशन 31 अगस्त को खत्म होगा। उन्होंने कहा कि 4 अमरीकी सदूर के अदवार में अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज तैनात रहीं, इस तवील लड़ाई का अब खात्मा होना चाहिए। जो बाइडन ने कहा कि अब अफगानिस्तान के रहनुमाओं को इकट्ठे होकर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना होगा। अफगानिस्तान के बारे में उनकी इंतजामिया हालिया दिनों में मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है कि सदर बाइडन इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस जंग का कोई फौजी हल नहीं। उधर सदर बाइडन की हिदायत पर अमरीका उन हजारों अफगान बाशिंदों और उनके अहले खाना की नकल मकानी के लिए इमदादी परवाजें शुरू कर रहा है जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मिशन की मदद की और जिन्हें तालिबान की जारहाना कार्रवाइयों के दौरान अपनी जान को खतरा लाहक है। व्हाइट हाउस ने बुध के रोज ऐलान किया कि वो उन लोगों के लिए ऑपरेशन अलाइज रेफ्यूज शुरू कर रहा है जो एक खसूसी इमिग्रेंट वीजे का इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने नामा निगारों को उनकी तादाद तो सिक्योरिटी वजू पर नहीं बताई, लेकिन कहा कि जिन लोगों की दरखास्तें पहले ही प्रोसेस हो रही हैं उन्हें जुलाई के आखिर तक मुल्क से निकालने के लिए परवाजें शुरू कर दी जाएंगी और हमारा मकसद अगस्त के आखिर में अमरीकी फौजियों के इनखला से कबल इन अफराद को मुल्क से कहीं मुंतकिल करना है। बाद हज़ां पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने इस खबर की तस्दीक की। तफसीलात मोहम्मद साकिब बयान करते हैं।
इससे कबल अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के लिए मुतरजम और दीगर शोबों में खिदमात अंजाम देने वालों ने काबुल में मुजाहरे किए थे और कहा था कि फोर्सेस के इनखिला के बाद वो और इनके खानदान तालिबान के रहमो करम पर होंगे और इन्हें पहले ही जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। इनका मुतालबा था कि इन्हें इमिग्रेशन देकर अमरीका मुंतकिल किया जाए, तहम तालिबान ने कहा था कि वो इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले अफगान बाशिंदों और इनके अहले खाना की तादाद कई हजार है। व्हाइट हाउस से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा पैटसी वर्डाको सुआरा ने बताया कि सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से इस बारे में ये मालूमात फराहम नहीं की गई कि परवाजें कब से शुरू होंगी, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि इसी महीने के दौरान परवाजें शुरू करने के सदर के वादे को पूरा किया जाएगा। सदर बाइडन 31 अगस्त तक फौजी इनखिला मुकम्मल करने का ऐलान करते हुए ये वाजे कर चुके हैं कि अमरीका को इस बारे में पूरा यकीन है कि अफगानिस्तान की मुसल्ला फौज के पास اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے وسائل اور صلاحیت موجود ہے، اور یہ کہ اس تنازع کو بالآخر مذاکرات کی میز پر ہی حل کرنا پڑے گا۔ ٹریسی جیکبسن جو اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کوآرڈینیشن یونٹ کی سربراہ ہیں، افغان جنگ میں امریکہ کے اتحادی پناہ گزینوں کے بارے میں صدر بائیڈن کے وعدے کو عملی جامہ پہنائیں گی۔ اس یونٹ میں دفاع اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس سلسلے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ان لوگوں کی منتقلی کے لیے خصوصی پروازیں شروع کر رہے ہیں جو بقول ان کے امریکہ کے آپریشنل اتحادی مہاجر ہیں۔ یہ پروازیں ان لوگوں کے لیے شروع کی جا رہی ہیں جو امیگریشن کے قواعد کے تحت منتقلی کی شرائط پر پورا اترتے ہیں اور افغانستان چھوڑنے کے بھی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مزید تفصیلات بتانے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جولائی کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والی پروازیں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اگست کے آخر میں فوجی انخلا مکمل ہونے سے قبل ہی منتقلی کے ضابطے پورے کرنے والوں کو افغانستان سے باہر نکال لیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا انہیں تیسرے ملک میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے جس میں امریکہ کا علاقہ گوام بھی شامل ہے، جین ساکی کا کہنا تھا کہ میں نہ تو اس کی تصدیق کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس سے انکار، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جن لوگوں کو افغانستان سے نکالا جا رہا ہے ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے سب سے اہم ہے اور ہم اس پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
اور بھارت کی سپریم کورٹ نے ملک سے غداری کے قانون کو چیلنج کرنے والی ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے اس کے مبینہ بے دریغ استعمال پر سخت تبصرہ کیا ہے اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس سے پوچھا ہے کہ کیا آزادی کے 75 سال بعد بھی اس قانون کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا نے سماعت کے دوران کہا کہ یہ نو آبادیاتی دور کا قانون ہے اور اسے برطانوی حکومت آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے۔ اس نے اس قانون کا استعمال مہاتما گاندھی اور بال گنگا دھر تلک کے خلاف بھی کیا تھا۔ چیف جسٹس نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ اس قانون کے استعمال پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ ایسے مقدمات میں بہت کم سزائیں ہوئی ہیں، اس قانون کا بہت غلط استعمال ہوتا آیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
سپریم کورٹ نے ایک سابق آرمی افسر کی درخواست پر جس میں اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہے سماعت کرتے ہوئے اس کے قانونی جواز کا جائزہ لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ درخواست کے مطابق تعزیرات ہند کی دفعہ 124 مکمل طور پر غیر آئینی ہے، اسے فوراً ختم کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ جب حکومت بہت سے پرانے قوانین ختم کر رہی ہے تو اسے ختم کرنے پر غور کیوں نہیں کرتی، عوام اس قانون کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے کہا کہ اس قانون کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ رہنما ہدایات کے ساتھ اسے جاری رہنا چاہیے۔ مبینہ طور پر حکومت کے خلاف بولنے پر غداری اور انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کارروائیوں پر انسانی حقوق کے کارکن اور قانونی ماہرین تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل زیڈ کے فیضان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ قانون 1860 میں بنایا گیا تھا جس کا مقصد اس وقت کی حکومت کے خلاف بولنے والوں کو سزا دینا تھا، آزاد ہندوستان میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت اس کا اور دیگر قوانین کا غلط استعمال کرتی ہے۔ ان کے مطابق حکومت اور ملک کے خلاف بولنے میں امتیاز کرنا پڑے گا۔
وہ انتہائی غلط ہے، وہ بالکل غلط طریقے سے کیا جاتا ہے اور سرکاریں جو ہیں اپنے اختیارات کا مس یوز کرتی ہیں۔ دیکھیں آپ کسی لا میں کسی کو بند کر دیجئے، آپ اس کے خلاف کوئی سیکشن امپوز کر دیجئے، تو کر دیا تو کارروائی تو شروع ہو جائے گی، بعد میں وہ چھوڑ جائیں گے اور کیا ہوگا وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ سر،
دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا کہ انگریزوں نے اپنے ملک میں تو اسے ختم کر دیا لیکن یہ بھارت میں اب بھی باقی ہے۔ ان کے مطابق انسداد دہشت گردی کے قانون یو اے پی اے کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ 2015 سے 2019 کے درمیان اس قانون کے تحت 7840 افراد گرفتار ہوئے تھے جن میں سے صرف 155 افراد کو سزا ہوئی، یعنی 2% سے بھی کم۔
مطلب کیا ہوا کہ 98% جو ہے، یعنی بہت بڑی تعداد، چھوٹی موٹی تھوڑی ہے، 51% تھوڑی ہے، 98% جو ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، ان لوگوں پہ الزام ثابت نہیں ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ استعمال کیا جا رہا۔ وہ جو 2% جو ہے جن کے اوپر الزام ثابت ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ہے۔
سپریم کورٹ کے سینئر جج ڈی وائی چندرچوڑ نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ مخالف آوازوں کو دبانے اور شہریوں کو ہراساں کرنے کے لیے قوانین کا غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ادھر حکومت قوانین کے غلط استعمال کے الزام کی تردید کرتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف معاملات درج کیے جاتے ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز 3.5 ٹریلین ڈالر کے ملکی ترقی کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی سینٹ کے ڈیموکریٹ ارکان سے ملاقات کی. ایک روز قبل پارٹی کے قائدین نے انفراسٹرکچر کی تعمیر، آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے اور معمر افراد کی صحت کی دیکھ بھال اور خاندانوں کی بہبود سے متعلق پروگراموں کے لیے وفاقی وسائل مہیا کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا. اس خبر کے لیے معلومات ایسوسیٹڈ پریس اور رائٹر سے بھی حاصل کی گئی ہیں. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
صدر بائیڈن نے واشنگٹن ڈی سی میں کیپیٹل ہل سے باہر نکلتے ہوئے نامہ نگاروں سے کہا کہ یہ ایک عظیم گھر ہے، اس کی عظمت یہاں موجود میرے ساتھیوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں بہت کچھ حاصل کریں گے. بند دروازوں میں ایک گھنٹے سے بھی کم دورانیے کے اس اجلاس میں جو صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بائیڈن کا کیپٹل ہل پر قانون سازوں کے ساتھ پہلا عملی اجلاس تھا، کنیٹیکٹ کے سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ صدر نے ان سے کہا ہے کہ وہ ان کے منصوبے کا اس نظر سے بغور جائزہ لیں کہ آیا وہ پینسلوینیا میں ان کے آبائی شہر اسکرین ٹین کے کارکنوں کی مدد کر سکتا ہے. مرفی نے کہا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اسے جمہوریت پر چھوڑ دیا ہے. یہ اجلاس آئندہ ہونے والی قانون سازی میں بائیڈن کی ترجیحات کی بھرپور حمایت کی سمت پہلا قدم تھا جو ایک ایسے ماحول میں کی جانے والی ہے جبکہ ایوان میں ڈیموکریٹس کی برتری انتہائی معمولی ہے اور وہ قانون کی منظوری کے لیے اپنا ایک بھی ووٹ کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے. اس سے قبل سینٹ کے قائد ایوان چک شومر نے کہا تھا کہ قانون سازوں کی جانب سے معمر افراد کی صحت کی دیکھ بھال، ماحولیاتی تبدیلی اور خاندانوں کی مدد کے پروگراموں میں توسیع کے منصوبے پر 3.5 ٹریلین ڈالر کے معاہدے کی منظوری کے بعد صدر جو بائیڈن سینٹ کے ڈیموکریٹ ارکان سے ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ پیکیج کئی اشروں میں متوسط طبقے پر کی جانے والی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی. ورجینیا کے ڈیموکریٹ سینیٹر مارک وارنر نے صحافیوں کو بتایا کہ اس منصوبے میں ایسی دفعات شامل ہیں جو پروگراموں کی لاگت کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. کانگریس کے ریپبلکن ارکان سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کارپوریٹ ٹیکس کی شرح سمیت ٹیکس میں کٹوتیوں کے اضافے کی مخالفت کر چکے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما قانون سازوں سے اگست میں رخصت پر جانے سے پہلے ایک ایسی بجٹ قرارداد منظور کرانا چاہتے ہیں جو اس قانون سازی کے لیے فریم ورک فراہم کر سکے. اس توقع کے پیش نظر کہ ریپبلکنز اس قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے، امکان یہ ہے کہ ڈیموکریٹس بجٹ مفاہمت کے اقدام کو آگے بڑھائیں گے جس کے ذریعے اس بل کو سادہ اکثریت سے آگے بڑھایا جا سکے گا، اور ریپبلکنز اس بل پر ووٹنگ روکنے یا اسے مؤخر کرنے کی کارروائی نہیں کر سکیں گے. بجٹ کی قرارداد کے تحت ڈیموکریٹس کو اس سال کے آخر تک اخراجات سے متعلق قانون سازی کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے گی اور وہ سادہ اکثریت سے اسے منظور کرا سکیں گے. سڑکوں، پلوں، پانی کے نظاموں اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے دونوں پارٹیوں کے درمیان 1.2 ٹریلین ڈالر کے پروگرام پر الگ سے بات چیت ہو رہی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں موجودہ اور سابق فوجیوں سے متعلق ایک نئی جائزہ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والے فوجیوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ حالیہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس میں کیپیٹل ہل پر حملہ بھی شامل ہے. رپورٹ کے مطابق اس طرح کے واقعات نے انتہا پسند عناصر کو منظم ہونے میں مدد فراہم کی ہے. وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف میری لینڈ کے انسداد دہشت گردی کے مطالعے کے لیے بنائے گئے پروگرام سٹارٹ کے نیشنل کنسورشیم نے بدھ کے روز ایک نئی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں 354 ایسے افراد کا تجزیہ کیا گیا ہے جن کا فوج سے تعلق ہے یا رہا ہے، اور انہیں انتہا پسندانہ نظریات سے منسلک مجرمانہ اقدامات پر الزامات کا سامنا ہے یا اس ضمن میں انہیں سزا سنائی گئی ہے. تجزیے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 1990 سے 210 کے عرصے میں ہر سال ایسے کیسز کی اوسطن تعداد جو 7 ہوا کرتی تھی پچھلی ایک دہائی میں بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. سب سے زیادہ اضافہ سال 2017، 2020 اور 2021 میں دیکھا گیا ہے. مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان تمام برسوں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے امریکہ میں انتہا پسندوں کی بڑی تعداد کو منظم کیا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع نے فوری طور پر ایک لاعمل ترتیب دے دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ انتہا پسندوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بھی ادارے کے لیے بہت بڑے اثرات کا حامل ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے شواہد ہیں کہ انتہا پسند گروپوں نے ملٹری سروسز کے اندر داخل اندازی کی کوشش کی اور حاضر سروس فوجیوں کو بھرتی کرنے کی کوششیں کی۔ محکمہ دفاع کے قائم مقام انسپکٹر جنرل کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق فوج کی کارکردگی پر نظر رکھنے والے ادارے کو فنڈز میں کمی اور مفادات کے ممکنہ ٹکراؤ کا بھی سامنا ہے۔ ایران نے نیو یارک میں ایرانی نژاد صحافی اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کے اغوا کی کوشش میں ملوث ہونے کے امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بدھ کے روز ایرانی حکومت کی ناقد صحافی مسیح علی نژاد کے اغوا کی کوششوں کے امریکی الزامات کے جواب میں کہا کہ امریکی حکومت کا یہ نیا دعویٰ بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے اور اس قابل نہیں کہ واقعتاً اس کا جواب دیا جائے۔ اس رپورٹ کی تفصیل اسد نذیر کی زبانی۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق منگل کے روز امریکی محکمہ انصاف نے فرد جرم جاری کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی پروسیکیوٹرز نے ایرانی انٹیلیجنس کے 4 مبینہ ایرانی اہلکاروں کے خلاف اغوا کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ محکمہ انصاف کے بیان کے مطابق بروکلن کی صحافی، مصنفہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ایرانی حکومت کے قوانین میں تبدیلی کے لیے ایران اور دنیا بھر میں عوامی رائے عامہ کو منظم کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ مسیح علی نژاد، جن کا پیدائشی نام معصومہ علی نژاد قمی ہے، وہ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے ٹیلی ویژن پروگرام کی میزبان بھی ہیں اور ایرانی حکومت پر کھلے بندوں تنقید بھی کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اغوا کے اس منصوبے کا ہدف تھی جس کا انکشاف امریکہ نے کیا ہے۔ منگل کے روز ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں ایرانی نژاد امریکی صحافی مسیح علی نژاد نے کہا کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی کے ایجنٹ نے انہیں بتایا تھا کہ ایرانی حکومت چاہتی ہے کہ نہ صرف ان کا وجود نہ رہے بلکہ ان کے انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک اور واٹس ایپ کے اکاؤنٹ بھی ختم کر دیے جائیں۔ علی نژاد نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی تصدیق کی ہے کہ اغوا کی کوشش کا ہدف وہی تھی۔ منگل کے روز علی نژاد نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید بتایا کہ ایف بی آئی نے انہیں ان کے اپنے تحفظ کی خاطر امریکہ چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے علی نژاد کی ایف بی آئی کے ساتھ حالیہ گفتگو کے بارے میں ان کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ 2000 کے عشرے میں علی نژاد ایران میں ایک صحافی کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ وہ اپنے مضامین میں اکثر حکومت کی بد انتظامی اور بدعنوانی کا انکشاف کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا پریس پاس ان سے واپس لے لیا گیا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ سن 2009 میں ملک چھوڑ کر برطانیہ اور پھر 2014 میں نیو یارک میں مقیم ہو گئیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 2 جون کے بعد پہلی بار کرونا کے 2545 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا سے مزید 47 افراد کی ہلاکت کی بھی خبر ہے اور پاکستان میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.2% تک جا پہنچی ہے۔ ادھر عالمی سطح پر کرونا کیسز اور وائرس کے سبب ہونے والی اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز رپورٹ کیا ہے کہ دنیا بھر میں مسلسل 9 ہفتوں بعد گزشتہ ہفتے کرونا سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 55,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کرونا کے کیسز میں بھی 10% اضافہ دیکھا گیا۔ ان کے بقول سب سے زیادہ کیسز برازیل، بھارت، انڈونیشیا اور برطانیہ سے سامنے آئے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق عالمی سطح پر کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافے کا سبب ویکسینیشن کے عمل میں سست روی، پابندیوں میں نرمی اور پہلی بار بھارت میں تشخیص ہونے والی کرونا کی قسم ڈیلٹا ہے جس کی 111 ممالک میں تصدیق کی جا چکی ہے۔ ادھر امریکہ کو ایک بار پھر کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کا سامنا ہے جس میں زیادہ تر واقعات COVID-19 کی تیزی سے پھیلنے والی مہلک قسم ڈیلٹا کی ہے۔ دوسری جانب کئی امریکی ریاستوں میں ویکسین لگوانے کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جن ریاستوں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے ان میں وسطی مغربی ریاست مزوری بھی شامل ہے جہاں ویکسینیشن کی سطح ملک بھر میں سب سے کم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق COVID-19 کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے مزوری کی 45% آبادی کو ویکسین کی کم کم از کم ایک خوراک دی گئی ہے جو قومی سطح 55% کے مقابلے میں کم ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں کرونا کیسز میں اضافے کے سبب بدھ کو لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کر دیا گیا، اور میکسیکو میں منگل کو فروری کے بعد سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سمن خان ان تمام خبروں کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔
میزوری کے دیہی علاقوں میں صورتحال مزید ابتر ہے، جہاں 25% سے بھی کم لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ سینٹ لوئس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کرونا کے نئے کیسز کی تعداد میں 63% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میزوری کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر بائیڈن انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے مقابلے کے لیے ایک ٹیم کا تقرر کیا ہے، جس میں بیماریوں پر کنٹرول اور بچاؤ کے قومی مرکز اور صحت کے دیگر اداروں کے ماہرین شامل ہیں، جو مقامی عہدیداروں کو وبا کی ٹیسٹنگ اور ویکسین لگانے کی کوششوں میں مدد فراہم کریں گے۔ جنوبی مغربی ریاست ٹینیسی کی ویکسینیشن پروگرام کی ڈائریکٹر ڈاکٹر مشیل فسکس نے کہا ہے کہ انہیں اس ہفتے ریاست کے نوجوانوں اور ٹین ایجرز میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے متعلق شعور و آگہی پھیلانے سے متعلق ان کی کوششوں پر قدامت پسند قانون سازوں کی نکتہ چینی کے بعد اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فسکس نے کہا کہ ان کی برطرفی کی وجہ ان کا جاری کردہ ایک نوٹ بنا، جس میں کہا گیا تھا کہ بعض ٹین ایجرز کو ان کے والدین کی اجازت کے بغیر بھی ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں کرونا کیسز میں اضافے کے سبب بدھ کو لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست نیو ساؤتھ ویلز کی پریمیئر گلیڈیس بریج کلین نے بدھ کو کہا ہے کہ پابندیاں 30 جولائی تک عائد رہیں گی۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں مقامی سطح پر مزید 97 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں کرونا وائرس سے اب تک 31,246 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ملک میں وائرس کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 910 ہے۔ میکسیکو میں منگل کو فروری کے بعد سے سب سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں منگل کو 11,137 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 26,04,711 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق میکسیکو میں کرونا سے مزید 219 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
اور کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹ کے بعد آئیے آپ کو سناتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جرمنی میں شدید سیلاب کے نتیجے میں ندیوں اور گلی کوچوں میں طوفان کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیلابی پانیوں میں گاڑیاں بہ گئیں اور کچھ عمارتیں گرنے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ مغربی شہر کوبلنس میں پولیس نے جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ اہر وائلر کاؤنٹی میں 4 افراد کی موت ہوئی اور تقریباً 50 افراد گھر کی چھتوں پر پھنس گئے اور بچاؤ کے منتظر رہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ جرمنی اور ہمسایہ ملکوں میں حالیہ دنوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ بیلجیم میں بھی کم از کم 2 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ اور بدھ کے روز انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن نے کہا ہے کہ اس سال کے پہلے نصف حصے میں بحری راستوں سے یورپ آنے والے تارکین وطن کی اموات میں 2020 میں اسی عرصے کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ادارے نے کہا کہ 2021 کے پہلے 6 ماہ میں یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 1,146 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں سے بیشتر بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ گزرگاہوں کو عبور کرنے کی کل کوششوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 2021 کے پہلے نصف حصے میں شمالی افریقہ کے عہدیداروں نے 31,500 لوگوں کو راستے میں پکڑا یا انہیں بچایا، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ تعداد 23,000 تھی۔ اور متحدہ عرب امارات یو اے ای نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ حکام نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ یو اے ای نے تل ابیب میں نئے اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں سفارت خانہ کھولا۔ یہ اقدام اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد کیے جانے والے اقدامات کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یو اے ای نے جس مقام پر سفارت خانہ کھولا، یہ اسرائیل کے تجارتی مرکز کے وسط میں ہے۔ اس سے دونوں ملکوں میں اقتصادی روابط میں پیش رفت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں اسرائیل کے ایک ہفتہ قبل صدر بننے والے اسحاق ہرزوگ بھی شریک ہوئے۔ یو اے ای کے اسرائیل میں سفارت خانے کے افتتاح کو امارات کے سفیر محمد الخواجہ نے دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ محمد الخواجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات جدید ممالک ہیں، دونوں مل کر تخلیقی کام سے خطے کے مستقبل کو مزید خوشحال اور پائیدار بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر صدر اسحاق ہرزوگ نے اسرائیل اور یو اے ای میں تاریخی معاہدے کو ایسے دیگر ممالک تک توسیع دینے کا بھی عندیہ دیا جو اسرائیل سے پرامن تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے توسط سے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں اگست 2020 میں تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات تیسرا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل سے گزشتہ برس سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ قبل ازی 1979 میں مصر اور 1999 میں اردن اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ تعلقات قائم کرنے کے بعد دونوں ممالک سیاحت، فضائی سفر اور مالیاتی امور میں معاونت سمیت کئی معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ ماہ کے آخر میں متحدہ عرب امارات کے شہر ابو ظبی میں سفارت خانے کا افتتاح کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپٹ نے امارات کے دو روزہ دورے میں اس سفارت خانے کا افتتاح کیا تھا۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک میں تعلقات قائم ہونے کے معاہدے پر باقاعدہ دستخط کے 4 ماہ بعد اسرائیل کا سفارتی مشن رواں برس جنوری میں متحدہ عرب امارات پہنچا تھا۔ اسرائیل دبئی میں بھی قونصل خانہ کھول چکا ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد اسرائیل کے بحرین، مراکش اور سوڈان سے بھی سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات تعلقات کے قیام کے بعد تیزی سے باہمی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپٹ نے امارات کے گزشتہ ماہ کیے گئے دورے میں مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ستمبر 2020 میں تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد دونوں ممالک میں تجارت کا حجم 67.52 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے دور میں مختلف ممالک سے تعلقات کے قیام کے معاہدے ہوئے تھے جن کی حکومت گزشتہ ماہ کے وسط میں ختم ہوئی ہے۔ ان کی حکومت کے خلاف اتحاد بنانے والوں میں وزیر خارجہ یائر لپٹ بھی شامل تھے۔ البتہ انہوں نے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو سابق وزیر اعظم کی عرب ممالک سے تعلقات کے قیام کے حوالے سے پالیسی قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس خبر میں معلومات خبر رساں ادارے اے ایف پی سے لی گئی ہیں۔
اور کچھ مختصر خبریں۔ پوپ فرانسس ہسپتال میں 11 دن سے زیادہ قیام کے بعد بدھ کے روز ویٹیکن واپس پہنچے۔ ہسپتال میں قیام کے دوران ان کی آنتوں کی سرجری کی گئی تھی۔ امریکہ میں نئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جمہوریت اور انسانی حقوق ازرا ضیاء نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کی خارجہ پالیسی میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کو مرکزی حیثیت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی خواہاں ہیں۔ ازرا ضیاء کے والدین بھارت سے بحیثیت تارکین وطن امریکہ آ کر آباد ہوئے۔ وہ سفارتکاری کا طویل تجربہ رکھتی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے انہیں اس سال جنوری میں انڈر سیکرٹری برائے سیویلین سیکیورٹی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے نامزد کیا تھا اور اس ہفتے سینٹ نے ان کی نامزدگی کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ میں بسنے والی برادریوں کو مناسب نمائندگی دے کر صدر بائیڈن اپنی انتظامیہ کو متنوع بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر صورتحال اور طالبان اور حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی مہاجرائی کے سبب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت میں کمی ہو رہی ہے اور نتیجے کے طور پر دونوں ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو متعلقہ لوگوں، پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا اور چیمبر آف کامرس چمن کے سابقہ عہدیدار دارود خان سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے اندر بگڑتے ہوئے حالات، خاص طور پر طالبان اور حکومت کے درمیان شدت اختیار کرتی ہوئی جنگ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور فریقین کو اس تجارت میں بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر زبیر موتی والا نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یعنی کہ پاکستان کو تجارت میں بہت بڑا خسارہ ہو اس وقت ہو رہا ہے اور اگر آگے حالات ٹھیک نہ رہیں تو مزید خسارے کے بہت سارے امکانات ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک ابھی افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں دیکھیں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ لوگ پریشان ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ لوگ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ پولیٹیکل جو پریشانیاں ہیں اور پولیٹیکل جو قیاس آرائیاں ہیں وہ انتہائی عروج پر ہیں, اور جو بزنس تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ایسی بات ہمیں پتا ہو کل یہ ہونے والا ہے, اس کے بعد یہ ہوگا, اتنے دن کا بریک ہے اور اس کے بعد جب گورنمنٹ فارم ہو جائیں گی, ایسی کوئی چیز کہیں سے بھی نہیں آ رہی, اور ہر طرف سے جو ہے نا ایسی عجیب و غریب قسم کی بیاں آ رہی ہیں. جو باتیں ہیں اس کے اندر تجارت تو نہیں ہو سکتی, اس میں کاروبار تو نہیں ہو سکتا, جب اس حساب سے کاروبار بہت خراب ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے پورے سال کے اندر جو ہے نا, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا آپ کا جو 2.7 چار پانچ سال پہلے تھا گھٹ کے 1.2 بلین ہو گیا. 1.2 بلین میں صرف پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے 800 ملین کے قریب ہے, اب وہ 300 سے 400 ملین جو ہے نا وہ آپ کا وہاں کا ہے. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آگے کس طرح سے ہونا چاہیے, کس طرح سے کاروبار کو ہونا چاہیے, وہ بالکل بھی نہیں ہے, اور آگے ایسا لگ رہا ہے کہ مزید پیچھے جائے گا. پچھلے جو ماضی کے جو ان کے جو تجربات ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں, خوف کا ماحول ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ساری چیزیں ایک دم کل ٹھیک ہو جائیں گی, ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا, اس لیے کاروبار بھی اسی کے حساب سے خراب ہے.
یہ تھے زبیر موتی والا, دارو خان چیمبر آف کامرس چمن کے ایک سابق عہدیدار ہیں. انہوں نے بھی افغانستان کی اندرونی صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا.
یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے جو سیاسی جو حالات تھے پچھلے چار پانچ چھ سالوں سے 2015 کے بعد سے, اس کا جو ہے وہ ہماری تجارت پہ برا اثر پڑا, وہاں پہ جو ہے الٹ ہو رہا ہے سب چیزیں. تو اس صورتحال میں ان کا ہم سے باقی ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. پہلے تو جو اس وقت جو ایگزسٹنگ حکومت ہے اس نے تو بہت سارے آئٹم جو ہے ڈائیورٹ کر کے ایران کے ساتھ کر دیا, انہوں نے آہستہ آہستہ پاکستانی پروڈکٹس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی.
یہ تھے دارو خان, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے نیوز, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی ریاستوں کے رکن ملکوں کی تنظیم او اے ایس کی بھاری اکثریت نے نکاراگوا کے لوگوں اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات, انسانی حقوق کے احترام اور احتساب کے لیے ان کی جنگ میں مدد کے لیے ووٹ دیا ہے. نکاراگوا میں اورٹیگا موریلو کی حکومت دن بدن جابرانہ ہوتی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ صدر ڈینیل اورٹیگا کی مخالفت میں, جو اس وقت اپنے اقتدار کی چوتھی میعاد میں ہیں, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس ملک میں انتخابات نومبر 2021 میں ہونے والے ہیں, اور اس وقت اورٹیگا ہر کسی کو جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے نشانہ بنا رہے ہیں. او اے ایس کی تازہ ترین قرارداد میں نکاراگوا کے اندر اورٹیگا موریلو کی حکومت کے جبر و استبداد کی مذمت کی گئی ہے, اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان چار صدارتی امیدواروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے جنہیں حال ہی میں حراست میں لیا گیا ہے. ان صدارتی امیدواروں کے نام ہیں کرسٹانا چامورو, ارتور کروز, فلیکس مارا ڈیاگا اور ہوان سیبا سیٹیان چامورو. اس کے علاوہ 130 دوسرے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. قرارداد میں سیاسی پارٹیوں اور غیر جانبدار ذرائع ابلاغ کو ہراساں کرنے کی کارروائی کو بند کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے. حکومت کے جبر و استبداد اور معنی خیز انتخابی اصلاحات کی عدم موجودگی میں اس سال نومبر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا ماحول ناپید ہے. حزب مخالف کے گرفتار ہونے والے ایک رہنما تمارا ڈاویلا کو ایک ایسے نئے قانون سے متعلق الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا ہے جس میں اورٹیگا کے عہدیداروں کے خلاف تعزیرات کی حمایت کو ایک قسم کی غداری کا درجہ دیا گیا ہے. غداری کے لیے 15 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے. مغربی کرریس کے امور کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ جولی چنگ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اپوزیشن کے ارکان کی گرفتاریاں صدر اورٹیگا کی جانب سے دہشت پھیلانے کی مہم کا حصہ ہیں. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ او اے ایس کی مستقل کونسل کے اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتا ہے کہ صدر اورٹیگا انسانی حقوق کے مکمل احترام کی بحالی اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا ماحول پیدا کرنے کے لیے فوری اقدام کریں. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اورٹیگا موریلو حکومت اپنا راستہ تبدیل کرے اور خود اپنے آئین اور بین الامریکی جمہوری میثاق کے تحت اپنے وعدوں کا احترام کرے اور نیکاراگوا کے لوگوں کو اس بات کا موقع دے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں جن میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنے رہنماؤں کا انتخاب شامل ہے۔ امریکہ او اے ایس کے رکن ملکوں اور دنیا بھر میں دوسری جمہوری حکومتوں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا منتظر ہے تاکہ نیکاراگوا کے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی کی خاطر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اورٹیگا کی کارروائیوں کی اس نصف کرز میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بحث چلانے کو بی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔